نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 237 آیت نمبر 36 سے 79 سورة الزخرف. لیسن نمبر 237 آیت نمبر 36-89 سورة زخرف. تفسیر دیکھیں گے ان آیات کی. آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیت له شیطانا فهو له قرین. اور جو شخص جانتے بوجھتے اندھا بنتا ہے رحمان کی یاد سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، بس ہر وقت وہ اس کا رفیق رہتا ہے. پھر کیا کرتا ہے یہ دوست، یہ شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے، اس سے کیا کام کرواتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیاطین روکتے ہیں ان کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. پھر کیا ہوگا ان پہ؟ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ. یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو آنکھیں کھل جائیں گی، کہے گا کہ کاش میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی. اور اس دن اقرار کرے گا کہ فبئس القرین، بس کتنا ہی برا ساتھی ہے یہ. تو کیا اس دن کا یہ اقرار فائدہ دے گا؟ نہیں. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور یہ شور و غل تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، تم سب اس عذاب میں برابر کے حصے دار ہو. تین آیات بہت ہی زیادہ انسان کو شعور دینے والی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر سمجھیں، اس کے مشکل الفاظ کی تفصیل دیکھیں گے جس سے خود بخود معنی واضح ہو جائے گا. پہلا لفظ ہے یاشو. یاشو کا لفظ جو ہے عین شین سے ہے. یاشو اندھوں کی بیماری کو کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو رات کو نہ دکھے، رات کے اندھے ہوتے ہیں. اسی طرح یاشو کا لفظ نظر کی کمزوری کے لیے، چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں ہو، استعمال ہوتا ہے. اس کو عشاء کہتے ہیں. یہ جو عشاء کی نماز ہے نا، وہ بھی اسی لیے کہ رات کے وقت ہوتی ہے، یعنی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اندھیرا. یہ انسانوں اور جانوروں، پرندوں میں سب میں پائی جاتی ہے. اسی طرح وہ تاریکی جو آنکھوں پر چھا جائے اور انسان اندھا ہو جائے، اس کی بینائی بالکل ضائع ہو جائے، اس کو بھی یاشو کہتے ہیں. اسی طرح اس آیت میں یاشو ان ذکر رحمان سے مراد ہے کہ وہ شخص جو رحمان کے ذکر سے نابینا ہو جائے. عرب لوگ اس اونٹنی کو جو نظر کی کمزوری کے باعث یوں ہی ادھر منہ اٹھائے چل پڑتی تھی، یعنی کچھ اونٹنیاں ہوتی تھیں ان کی نظر کمزور ہو جاتی تھی تو جدھر جانا چاہے چلتی جاتی تھیں، ایسی اونٹنیوں کو عرب لوگ کہا کرتے تھے الناقۃ العشا. اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے منہ پھیر لے تو عرب لوگ کہا کرتے تھے اشوت عنہ، یعنی میں نے اس سے منہ پھیر لیا. تو اب آپ ان سارے معنوں کو دیکھ لیں تو وہ میں یاش عن ذکر رحمان سے کون سا شخص مراد ہے جو جانتے بوجھتے قرآن سے منہ پھیر لے، رحمان کی یاد سے، رحمان کی بات سے منہ پھیر لے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یاش عن ذکر اللہ، یہ نہیں کہا عن ذکر ربک، ذکر رحمان. کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو رحمان، جو رحم کرنے والا تھا، اس سے منہ پھیر لے. اور کسی کو کیا ملے گا اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی منہ پھیر لیا؟ تو لہٰذا یہاں بری صحبت، برے ساتھی کس کو ملتے ہیں؟ جو خود پہلے رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے. ترتیب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا کہ کیا برے ساتھی انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتے ہیں، یا اللہ کی یاد سے دوری بندے کو برے ساتھیوں کے قریب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو رحمان کی یاد سے منہ پھیرتا ہے نقیس لہو، ہم مقرر کر دیتے ہیں. یہ لفظ بھی نیا ہے آپ کے لیے، قیس قاف یا دعاد اس کا روٹ ہے. اس خول کو کہتے ہیں جو انڈے پر ہو، یعنی انڈے کا چھلکا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ نقیس لہو شیطان کا، کہ ہم اس کے اوپر ایک شیطان مخصوص کر دیتے ہیں جو اس پر ہر طرح سے چھا جاتا ہے، جیسے انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے لیتا ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے انڈے کا خول انڈے پر چھایا ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف سے توفیق چھن جاتی ہے، شیطان کا تسلط اس پر چاروں طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کا قرین بنتا ہے۔ قرین قرن سے ہے، ساتھ رہنے والا، ایسا ساتھی جو ہر وقت ساتھ رہے، جیسے وہ رسی سے بندھا ہوا ہو، اس کو قرین کہتے ہیں۔ کہ شیطان بری صحبت رکھنے والوں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہمیں کتنے ہی شیطانوں سے محفوظ رکھے ہوئے۔ ہمارے آج کل جراثیم کا بہت رواج ہے، اسی سے بات سمجھ لیں۔ عموماً لوگ جرمز کی بات کر کے کیا کچھ کرتے ہیں، جراثیم پروف، جراثیم سے بچاؤ، سٹرلائز کرو، فلٹر کرو، بوائل کرو، اس کو دھو دھو کے استعمال کرو۔ بعض سلیوشن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس قسم کے ہوتے ہیں جگہوں پہ پڑے ہوئے، کہ جو آپ ہاتھوں پہ لگا کے پھر ہاتھ دھوئیں تاکہ جراثیم مر جائیں۔ تو جراثیم انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں کہ شیطان زیادہ تباہ کرتے ہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ یہ جراثیم کش دوا ہے، اینٹی سیپٹک ہے۔ یہ وہ سلیوشن ہے کہ جب آپ کے ہاتھ اس قرآن سے جڑتے ہیں نا، تو کئی شیطان آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ پہلے انسان رحمان کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اس کے بعد پھر رحمان اس پر شیطان کو مقرر کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ پہلے آپ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں، پھر وہاں پہ شیطان، وہاں پہ چور آ کے چوری کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں میں ملتی ہیں۔ بری صحبت جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرتی ہے، اسی طرح برے برے شیطان جو ہیں وہ انسان کے دل پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ خدا فراموشی کی سزا کیا ہے؟ خود فراموشی۔ ہم پڑھیں گے سورۃ صف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری سوچ کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دے۔ انسان قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ایک دم اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر چیز ہی اس کی ٹیڑھی دکھتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس وقت سامنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کی کرسیاں، آپ کے سر سب سیدھے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اگر میں اپنا سر ٹیڑھا کروں، میرا سر ٹیڑھا ہوا ہے لیکن مجھے آپ کی ہر چیز ٹیڑھی دکھ رہی ہے۔ آپ کے پردے ٹیڑھے ہو گئے، آپ کی چھت ٹیڑھی ہو گئی، آپ کا فلور ٹیڑھا ہو گیا، یہ فرق ہے۔ صرف ہماری نظر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایک اچھی بھلی لڑکی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، شوہر سے اس کا دل لگا ہوا ہے، سب کچھ گھر کا ٹھیک ہے، کوئی ٹیڑھی سوچ دماغ میں آ گئی، اس کو گھر کی کوئی چیز ہی نہیں اچھی لگتی۔ اچھی بھلی بیوی تھی، شوہر کی محبت تھی، سب تھا، ایک دم وہ لڑکی جو اس مرد کے بچوں کی ماں بن گئی، وہ اس کو ہر لحاظ سے بری لگتی ہے۔ اس کا کھڑا ہونا نہیں اچھا، اس کا بیٹھنا نہیں اچھا، اس کا پہننا نہیں اچھا، بھئی یہ ایک دم کیسے ٹیڑھی ہو گئی، اس کا سب کچھ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ نہیں، وہ خود ٹیڑھا ہوا۔ اسی طرح یاد رکھیے، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو پھر دل کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے مرضی ٹیڑھے رہو، لیکن میری یاد سے ٹیڑھے رہو گے تو میں تو سزا دوں گا، اور ایسے شیطان تمہارے دلوں پہ مسلط کر دوں گا جو تمہیں کبھی بھی خیر کی طرف جمنے نہیں دیں گے۔ اور اس طرح جیسے ایک انڈے کا چھلکا انڈے کے اندر کی ساری چیزوں کو، جھلیوں کو سمیٹے رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے نا، کچھ چھٹا، کچھ نہیں چھٹتا، سب کچھ چھٹ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بہت ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، چلو کچھ نیکیاں کم کر دوں، کچھ نہیں کم ہوتی، سب کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رحمان کی یاد، رحمان کا ذکر بندے کے لیے پناہ ہے۔ آپ ایک نماز چھوڑیں، اگلی خود ہی چھٹ جائے گی۔ آپ ایک ذرا مکروہ کوئی ایسی کبھی چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، چلو کیا فرق پڑتا ہے، ایک سین ہی ہے نا، دیکھ لیتے ہیں، دو منٹ کے لیے بہک جاتی ہوں۔ آپ پھر ہو سکتا ہے صرف دو ہی منٹ پہ ہدایت پہ آئیں اور باقی سارے منٹ آپ کے ضائع ہو جائیں۔ تو انسان کو ہمیشہ خود کو چیک کرنا چاہیے۔ جادو جب ہوتا ہے نا کسی پہ، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ اچانک ہو جاتا ہے، اس کا سورس نہیں دکھتا۔ اسی طرح یاد رکھے، جب آپ اپنے دل میں اچانک کوئی تبدیلی محسوس کریں، کسی انسان کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ساتھ رہنے والوں کے لیے، تو فوراً چیک کریں کہ آپ ٹیڑھی ہو گئیں، آپ کی سوچ ٹیڑھی ہو گئی۔ کیونکہ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو وہ لمحہ لمحہ برا ہوتا ہے، بیوی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ شوہر میں ایک خرابی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر اس کو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جب ایک چیز بالکل ٹھیک تھی اور ایک دم بالکل خراب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی کچھ ایسا ہی جادو چلا جو جادو شیطانوں کا چلایا ہوا ہے۔ اب شیطان کی دوستی کے دو اثرات۔ پہلی بات کہ یہ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں۔ کبھی ہم بھی رکے؟ جب بھی کبھی کوئی اللہ کے راستے سے رکے، فوراً چیک کر لے کہ کہیں کوئی شیطان میرا دوست تو نہیں بن گیا۔ اچھا، اللہ کے راستے سے رکے، یہ تو بہت بری بات ہے، سبھی کہیں گے بری ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اگلی عادت پیدا ہوتی ہے وہ کیا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہے سزا۔ ہوتے بھٹکے ہوئے ہیں، ہوتے راستے سے دور ہیں اور خود کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے تو آج حقیقت سمجھ آ گئی ہے، آج تو پول کھل گیا، آج تو مجھے لوگوں کی نیتوں کا پتہ چل گیا، اب تو مجھے پتہ چل گیا کہ موٹیو کیا تھا، اصل کہانی اندر کیا تھی، شکر ہے مجھے پتہ چلی۔ وہ اس وقت خود کو تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا، ایسا نہ ہو کہ ہم اسی میں مر جاتے۔ اللہ کہتے ہیں اب رہو اپنی اس خام خیالی میں، حتی اذا جانا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے۔ اس وقت پھر وہ برا شیطان جس نے اتنی تھپکیاں دی تھیں، جس نے صحیح کاموں کو غلط اور غلط کو صحیح کرایا تھا، اس وقت پھر وہ انسان اس سے دوری مانگے گا کہ اللہ ان کو مشرق مغرب میرے سے دور کر دے، اتنا دور کر دے کہ میں کبھی اس کی طرف دیکھنا نہ پسند کروں۔ کہا، اس دن اقرار کیا تو کیا فائدہ، آج کیا ہوگا، فبئس القرین، یہ برا ہے، تم کہتے ہو آج، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے، لہٰذا آج تمہارا یہ کہنا، یہ سننا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن کوئی فائدہ نہیں، چیخو چلاؤ رو تڑپو کرو، آج تم سارے کے سارے، انکم فی العذاب مشترکون، تم سب جمع ہو چکے ہو۔ ایک ہوتا ہے مشترک، تا کے اوپر زبر دیکھیں، مشترکون، مشترک کی جمع ہے یہ، شریک ہونے والے، پارٹنرز کہہ لیجئے انگلش کے لفظوں میں، کہ بالکل تم آج سارے پارٹنرز ہو۔ اب دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ کے نبی بھی نہیں سمجھا سکے۔ کبھی ایسا ہوا؟ آپ سر توڑ لیتے ہیں سمجھا سمجھا کے، پیار سے، رغبت سے، بتاؤ بات کیا ہوئی، بتاؤ وجہ کیا ہے، بتاؤ تمہیں کیا کہتا ہے یہ۔ کہتی ہیں نہیں، مجھے نہیں رہنا، مجھے نہیں رہنا، نہیں بس آئی ٹونڈ دو، بس مجھے نہیں رہنا اس مرد کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اف انت تسمی الصم، کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو، او تہدی العمیا، یا دکھانا چاہتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی دلال مبین، اور انہیں جو کہ کھلی گمراہی میں۔ مطلب کیا کہ جب کسی کی سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے۔ آپ بچوں کے بیہیویئر میں یہ چیز دیکھیں، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ بات بے بات ضد کرتا ہے، آپ ذرا اس کی مانیں وہ دوسری، دوسری بے تیسری، اس کا علاج کیا، چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر روئے، خوب روئے، آپ اس کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ کر جاؤ، کیوں رو رہے ہو، چلو پھر رو لو، اس کو اس طرح اگنور کریں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، پھر چپ کر جائے گا۔ تو کچھ لوگ جو جان بوجھ کے اندھے بننا چاہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے نصیب میں اب گمراہی ہے، لہٰذا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کے دلوں میں برے خیالات تھے ان کا تذکرہ ہے۔ فَإِمَّا نَسْخَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ جو آپ کے جانے کی تمنائیں کر رہے ہیں کہ کب آپ دنیا سے جائیں اور آپ کو جو عزت ملی یا جو آپ کی وجہ سے ان کے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں یہ ختم ہوں اور یہ دوبارہ اپنے کام دھندے شروع کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کو لے جائیں، یہ نزح بننا یا تو اللہ کے نبی کی موت کی طرف اشارہ ہے یا مکہ سے نکال کر مدینہ میں لے جانے کی بات ہے، یا تو ان پر عذاب آ جائے یا ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ او نوری ین نقل لذی وعد نہ ہوں، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ بالکل وہی سزا کی بات ہے کہ یہ اتنے تعصب کے مارے ہوئے ہیں کہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ یہاں سے چلے گئے تو کیا ان کو چین آ جائے گا؟ مکہ والوں نے تو یہ سوچا تھا نا کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال دو یا مار دو، ختم ہو جائے گی بات، آپ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد مکہ والوں کے حالات اچھے ہوئے کہ برے؟ اور برے ہوئے، پھر تو ان کی اولادوں کے اندر وہ دین آ گئی، ان کے اوپر ایک اور الزام آ گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو نکال دیا، ایک قتل اور ان کے سر پہ آ گیا، ایک اور بے عزتی ان کے سر پہ آ گئی، چین کہاں آئے گا؟ تو پتہ کیا چلا کہ حق کے راستے میں رکاوٹ بننے والے لوگ کبھی چین تھوڑی پاتے ہیں، حق والے تو مطمئن ہوتے ہیں مصیبتوں میں بھی، مشکلات میں بھی، تکلیفوں میں بھی، لیکن لوگ بہت پرامن جگہوں پہ بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نبٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ان کی برائیاں کریں، منتیں کریں، معافیاں مانگیں؟ آپ ان کے لیے کہیں جو آپ کہتے ہیں وہ کرنے کو میں تیار ہوں، میں آپ کے بتوں کو برا نہیں کہتا، میں آپ کے سارے طور طریقوں کو مان لوں؟ نہیں۔ کریں کیا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور یقین رکھیے اس بات کا کہ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ بہت پیاری بات ہے۔ اس میں دیکھیے، مخالفتوں سے بچنے والا مخالفت سے بچتے بچتے کہیں حق کو ہی نہ چھوڑ دے۔ ہوتا کیا کہ جب کسی پیغام کی وجہ سے معاشرے میں بہت چوں چراں شروع ہو جاتی ہے، کوئی غلط کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی اس کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کوئی کچھ کہتا ہے، تو خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ اچھا چلو تھوڑا دین نرم کر لیتے ہیں، بھائی ان کو نہیں پسند نہ سود کا مسئلہ نرم کر لیتے ہیں، ان کو نہیں پسند نہ شراب کا مسئلہ نرم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں نا اپنے دین کو، تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ وہ دین ان کے پاس بھی نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کہیں کہنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ فَاسْتَمْسِكْ، مَسَّكَسْ ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا فَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، پھر اس سے یہ بات واضح ہوگی۔ امیجن کریے کہ ایک دریا ہے، کوئی ایک شخص ڈوب رہا ہے، ڈوب گیا، چلیں دو لوگ تیر رہے تھے، بیچ میں وہاں وہ لائف جیکٹس بھی ہوتی ہیں، کنڈے سے بھی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں۔ اب دو دوست گئے تیرنے کے لیے، جب گئے تیر رہے تھے، اتنے میں ایک نے دیکھا دوسرے کو کہ میرا ساتھی جو وہ تو ڈوبنے لگا، کسی گہرائی میں چلا گیا، دریا میں گیا، کیا کرے گا بھلا؟ اس کے قریب جائے گا نا، تو ایک ہاتھ سے وہ اپنا کنڈا چھوڑ کے اس کو پکڑے گا نا، کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لے، لیکن اس کا کیا ہوگا جو اپنے دوسرے کو بچانے کے لیے اپنا پورا ہی کنڈا چھوڑ دے؟ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسی ہے نا، اسی مثال کو پہاڑی پہ لیں، دو لوگ کلائمبنگ کر رہے تھے، اوپر سے اوپر چڑھ رہے تھے، اور اوپر جو چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں اس کو تھام تھام کے جا رہے تھے، اتنے میں ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو گر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ فوراً نیچے بڑھا کے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے گا نا۔ امیجن کریے کہ وہ دوسرے ہاتھ سے بھی چھوڑ دے کنڈے کو اور اس کو پکڑے۔ یہ ہوتا ہے اس شخص کا انجام جو لوگوں کو بچانے کے لیے قرآن کے مسئلوں کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان کی بری باتوں کو مانتے ہیں تاکہ یہ ہماری اچھی مانے، ہم ان کی بدعت کی رسموں کو اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری سنت والی رسمیں مانے۔ تو آپ کس پہ بلائیں گے؟ آپ تو خود گر چکے ہیں۔ کبھی کسی کی ہدایت کے لیے خود گمراہ نہ ہوں۔ کوئی مانے 100 دفعہ مانے، کوئی نہیں مانتا تو پھر نہ مانے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم جب دین کے نام پہ ریئیکشن کو برداشت نہیں کر پاتے تو بعض دفعہ دین کو نرم کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے، حکمت سے بتانا اور بات ہے، کس کو پہلے کیا بتانا ہے، کس کو بعد میں کیا بتانا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن آپ دین چھوڑ تو نہیں سکتے، مسائل بدل تو نہیں سکتے۔ بعض لوگ آپ کو دین کے نام پہ خریدنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ آئیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، شرط کیا کہ آپ بس یہ لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد جو بات ہم کہیں گے نا آپ کو وہ بولیں گے، بس آپ کام کریں گے ہمارے لیے کریں گے اور ہم جو کہیں گے وہ آپ کریں گے۔ آپشنس تو بڑی پیاری لگتی ہیں، عزت اس میں بڑی ہے، ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہزاروں لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، پر کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ نے تو اپنا فائدہ خود ہی چھوڑ دیا۔ آپ کل کہہ دیں کہ آپ ذرا 11ویں شریف کی فضیلت بیان کر دیں، اب ہمیں تو بیان کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کہنا پڑے گا، آپ کو ہمارے فورم پہ بات کر رہے ہیں کہ جی سود حلال ہے یا اتنا برا نہیں رہا جتنا تم سمجھتے ہو۔ چلیں آپ 1000 کی بجائے 10,000 لوگوں کو بلا لیں، آپ تو فَاسْتَمْسِكْ ہوئے ہی نہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یہ اپنے پلے باندھ لیں نصیحت، دوسروں کو راہ دکھاتے دکھاتے اپنا راہ نہیں چھوڑنا، کدھر بلائیں گے؟ آج مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی اللہ کی طرف سے؟ کس کی ہو؟ مسلمان کی ہوگی نا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑا کہتے ہو اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، بدر میں فرشتے اترے تھے، آج کل ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کسی نے ایسی مذاق میں پوچھا، تو اس نے کہا نہیں فرشتے آئے تھے، ان کو مسلمان کہیں دکھے ہی نہیں، تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ مدد اسلام پہ ہے، دیکھیے مسلمان گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں۔ اسلام کا وزن ایمان کے وزن کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 بلین دیکھ لیجئے ہار رہے ہیں، 313 جیت گئے، کیونکہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ ہے اصل میں بندے کا امتحان، یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آپ جمے رہیں، آپ ہدایت پہ رہیں، ہاں یہ سب جھٹلائیں، ڈونٹ وری، انکا لا صراط مستقیم، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ احساس بندے کو ٹھوک دیتا ہے، اپنی جگہ پہ جم جاتا ہے۔ دیکھیے کہ دین یا اسلام کامیابیوں کو آئیڈل نہیں بناتا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ اپنی بات کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب مسلسل ایک محاذ دوسرے محاذ میں کامیابی ہوگی تو انسان ہلنے لگتا ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن یہی امتحان ہے کہ تم نے اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا ہے، باقی رہ گئی بات، یہ مخالفتیں تھوڑے دن کی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، لوگو، امت مسلمہ کے لوگو۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں بڑی خوبصورت بات بتا دی۔ یہ جو لفظ ہے نا لذکر اللہ کا، اس کے دو معنی کیے گئے۔ ذکر اللہ کا ایک معنی کیا ہے کہ آپ کی بڑی شہرت ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ذکر اللہ کا ایک معنی کیا ہے کہ ذرا تھوڑے دن ٹھہر جائیں، آج کاہن مجنو دیوانہ آپ کو کہہ رہے ہیں، کل یہ آپ کی بڑی تعریفیں کریں گے، بڑی شہرت ملنے والی ہے۔ سورہ قلم میں آتا ہے نون والقلم وما یسترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، ہم نے آپ کو عزت دی، ہر جگہ گلوب پر آپ کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ذکر ان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ آنر، اعزاز ہے۔ یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ ذکر، اس کام کے ساتھ آپ کی نسبت جڑنا، یہ چیز آپ کے لیے ایک بہت بڑی آنر کا سبب ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج تم اس نبی کی بات نہیں مان رہے نا، کل تم نے خود اس کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑنی ہیں، کل تم نے خود کہنا ہے ہم عرب ہیں۔ آج دیکھیے عربوں کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانتے ہیں نا، اگر آپ وہاں نہ آتے، مکہ وہاں نہ ہوتا، حرم وہاں نہ ہوتا، تو کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ۔ تو آج وہی چیز جو شہرت کا سبب بن رہی ہے، اگر نبیوں کے وقت میں تم نے اس کو نہیں مانا تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی ایک بات ہے، بس دفعہ قرآن سے جڑتے ہی ہم پہ پریشر آنے لگتا ہے، گھر والوں کی باتیں، معاشرے کی باتیں، کوئی کہتا ہے چھوڑ دیا تم نے ہمیں، کوئی کہتا ہے آپ ملتی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے فون نہیں اٹھاتے، کوئی کہتا ہے آپ کو تو اب گھر کی فکر نہیں رہی۔ چند دن پی جائیں، کچھ دن گزر جائیں گے نا، تو یہی چیز آپ کی شہرت اور آپ کا شرف بنے گی۔ جب یہی لوگ دوسری جگہ پیش کریں گے کہ ہمارے گھر والے تو یہ کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں تو یہ ہے، باقی جس کو نعمت ملی اس نے نعمت کی قدر نہ کی، تو بس سوف تسلون، پھر ان قریب جان بھی جاؤ گے، پوچھ بھی لیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو دیکھیں تو کیا لگتا نہیں کہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے؟ کیا آج واقعی قرآن پاک پڑھنے والوں کی بستیاں الٹی گئیں، مسلمان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزرے، جگہ جگہ غربت، افلاس، تکلیفیں، کل ہم کیا کریں گے؟ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے جوڑیں گے؟ تو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ مخالفتوں کے باوجود بھی انسان جمع رہے، ڈٹا رہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ پچھلے انبیاء کرام کی باتوں کے ذریعے سے ان لوگوں سے، یعنی مکہ والوں سے، کچھ سوال پوچھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ ان سے پوچھیے بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں کو، اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمان کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کو پوجا جائے؟ یعنی ان سے پوچھو کہ تمہیں اس کی لا الہ الا اللہ کی دعوت اچھی نہیں لگتی تو کیا پچھلے رسولوں میں سے کسی رسول نے بھی اللہ کے سوا کسی اور رسول کی بات کی، اللہ کے سوا کسی اور خدا کی بات کی؟ مطلب کیا ہے کہ ہر دور کے نبی کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لوگ جو پچھلے لوگوں کی بات ہیں جن کی طرف رسول آئے، اب آج تو یہ نہیں تھے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں سے پوچھئے کہ ان کے پاس جو رسول آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے پوچھیں گے؟ ان آیتوں کی آپ تعویل دیکھیں تو لوگ کہتے دیکھا اللہ کے نبی پچھلے دور میں موجود ہوتے تھے تبھی تو ان سے پوچھیں گے، حالانکہ بات ایسے نہیں۔ دیکھیے یہ محاورہ ہے، بس ہم کہتے ہیں نا یہ تو در و دیوار بول رہے ہیں، مسجد کے تو ممبر رو رہے تھے۔ تاریخ سے پوچھو، پچھلے سال سے پوچھو، تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نبی آئے تھے ان لوگوں سے پوچھو کہ کسی نبی نے اللہ کے ماں سوا کسی اور معبود کی پوجا کی دعوت دی تھی؟ سب کہیں گے نہیں دی، تو پھر ان سے کہہ دو مکہ والوں سے کہ تمہیں اس بات کو سننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب اسی میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تین وجوہات کی بنیاد پر یہاں یہ قصہ آیا۔ پہلے آیات دیکھیں گے، آیت نمبر 46، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پیچھے یہ بات ہو چکی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی بات یہاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے، باتیں پہلے بھی ہوئیں، آج بھی ہوئیں۔ اور موسیٰ آئے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، کیا کہا؟ فقال انی رسول رب العالمین، کہا کہ میں رسول ہوں یا بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ امیجینیشن میں لے آئیے کہ کیسے دربار سجا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر جا کر اپنی بات کو پیش کرتے ہوں گے، کلمہ حق کہنے والی بات ہے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے۔ لہٰذا انہوں نے جا کے ڈرے جھجکے بغیر ان سے پوچھا کہ دیکھو بھائی تم کون ہو اور میں ایک رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فلم ما جا ہم بھی آیاتی نا، پھر جب وہ لے آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں، کون سی تھیں؟ ید بیضا اور عصا، ازا ہم منہا یدھکون، تو وہ اس وقت ہنسنے لگے۔ ہنسے کیوں تھے؟ کھیل لگا، ان کو لگا شاید موسیٰ نے یہاں مداری کا کوئی تماشا دکھا دیا، موسیٰ نے کوئی ایسی کہانی بتا دی کہ جس کے ساتھ ان کو لبھایا جا رہا ہے۔ وما نریح من آیت اللہ ہی اکبر من اختیہا، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی نشانی سے، یعنی ایک نشانی دکھائی، پھر دوسری دکھائی، پھر تیسری دکھائی، اور وہ سات قسم کے جو عذاب آئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کبھی مینڈکوں کی صورت میں اور کبھی خون اور ٹڈیوں کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے۔ فرمایا جب بھی کوئی نشانی آتی تو وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی، پھر کیا ہوتا؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے مبتلا کر دیا ان کو عذاب میں تاکہ وہ پاس آ جائیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب کیوں آیا؟ تاکہ یہ پلٹ آئیں، شاید ان کے اندر کی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن ان کی کیسے کھلتی؟ انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کون؟ فرعونی، یا ایہ الساحر، اے جادوگر۔ یہ دیکھیں یہاں یا ایہ الساحر ہے، تو یہاں رسول کہنے کے بجائے موسیٰ کو جادوگر کہا انہوں نے، کیوں؟ تحقیر کے لیے بھی، اور اس دور میں کہتے ہیں کہ لفظ ساحر کا بہت چرچا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا حضرت فلاں، تو بعض کہتے ہیں کہ مذاق کے لیے نہیں بلکہ احترام کے طور پر کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ غرور اور سرکشی میں اتنے بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بےزتی کرنے کے لیے کہا، او جادوگر۔ ذرا سوچیے، نبی کو جادوگر کہہ دیا، آج کسی عورت کو کوئی کہہ دینا او جادوگرنی میرے بیٹے پہ جادو کر رہی ہے تو کیسا لگے گا؟ برا لگتا ہے نا جملہ۔ تو نبی کو کہنا یہ بات، جو اپنے وقت کا مربی بھی ہے اور پیغام دینے والا بھی ہے، کہا او جادوگر ادعو لنا ربک بما عہد عندک، پکارو اپنے رب کو اس عہد کے سبب جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ پیچھے بات گزر گئی ہے نا سورۃ اعراف میں کہ عذاب جب بھی آتا موسیٰ کے پاس آ کے کہتے کہ اللہ سے کہو کہ عذاب کو دور کر دے، جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ختم ہوتا دوبارہ پلٹ جاتے، اسی طرح ہوتا رہا۔ عہد کیا کرتے تھے؟ اننا لمختدون، ہم یقیناً ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ اگر تمہارے کہنے پہ یہ عذاب چلا گیا تو ہم ہدایت پا لیں گے، لیکن ریئل میں ہوا کیا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پس جب ہم نے دور کر دیے ان سے عذاب، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، نقصا پیچھے بھی گزر چکا، یعنی جو ہی عذاب ختم ہوتا اس وقت یہی کرتے، آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے، مشکل ٹلتی ہے تو انسان بالکل اپنے آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایک دم موسیٰ کا قصہ آ گیا۔ تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ملک یا کسی قوم میں اپنا نبی بھیج دے تو وہ اسے موقع دیتا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے اہل عرب کو یہ موقع دیا کہ آپ کی قدر کریں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اور اس کے بعد بچ کے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی سے عزت دے دے گا، نہیں کریں گے تو وہ انجام ہوگا جو فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ دوسری وجہ یہاں اس قصے کے آنے کی کیا ہے، کہ فرعون نے بھی اپنی بادشاہی اور اپنی شان و شوکت دولت پر غرور کرتے ہوئے موسیٰ کو حقیر سمجھا۔ اسی طرح قریش اپنے سرداروں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے تھے، لیکن وقت نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ آئی۔ تیسری، اس واقعے کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا اور اس کے ڈراووں کے مقابلے میں بڑا بننا، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں ان کو یہ سودا بڑا مہنگا پڑتا ہے، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، جو اللہ کے راستوں میں رکاوٹ بنا، اللہ کے رسولوں کے راستوں میں، اللہ کی کتابوں کے ساتھ مذاق کیا، اللہ نے ان کو خوب مزہ چکھا دیا۔ تو یہاں یہ باتیں بتا کے کہہ دیا کہ دیکھو، ان باتوں کو سن کر اب لوگ یہ سمجھ جائیں کہ موسیٰ حق پہ تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہیں، اور لہٰذا ایسی چیزوں کو سامنے رکھیں۔ پھر یہ جو نشانیاں تھیں، اس میں ایک نشانی تو موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ تھا، پیچھے ہم بہت جگہ اس کی تفصیل پڑھ چکے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ طہٰ میں، سورۃ شورا میں۔ دوسری نشانی کیا تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی زمین میں شدید قحط برپا ہوا اور انہی کی دعا سے وہ دور ہوا، یہ بھی نشانی تھی۔ پھر اسی طرح سارے ملک میں بارشیں ہوئیں، گرج چمک ہوئی، طوفان آئے، حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ بلا ٹلی، ٹڈی دل جو تھے ان کا حملہ ہوا، یعنی یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ جوئیں اور سسریاں پھیل گئیں، انسان تو انسان، جانور بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ پھر چھٹی چیز تھی کہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا، پوری بستی کا ناطقہ بند کر دیا، اللہ کی یہ فوج بھی حضرت موسیٰ کی دعا کے بغیر واپس نہ گئی۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ خون کا جو عذاب رونما ہوا تھا، تمام نہروں میں، کنوؤں میں، تالابوں اور حوضوں میں پانی کی جگہ خون ہو گیا، مچھلیاں مر گئیں، گندگی پیدا ہو گئی۔ ایک ہفتے تک کہتے ہیں کہ مصر کے لوگ صاف پانی کو ترس گئے۔ پھر موسیٰ ہی کے پاس آ کے دعا منگوائی اور موسیٰ کی دعا سے وہ چلا گیا۔ آج ان کی اپنی کتابیں ان چیزوں کو ویریفائی کرتی ہیں۔ تو لوگ ہر دور میں جب مشکل میں پھنستے ہیں تو دینداروں سے دعا کراتے ہیں، وجہ نہیں بتاتے کہ یہ مشکل ہم پہ کیوں آئی، اور نہ اس عذر کو چھوڑنا چاہتے ہیں،